شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى المجد بالقاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أصحبانهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي في جنتي سلام عزیزان محترم جیسے کہ قرار کیا گیا تھا کہ پروردگار عالم پہلے توبہ کی توفیق دیتا ہے, بندے سے توبہ کرواتا ہے, پھر خود توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اسی طرح مناجات کی توفیق دیتا ہے, پہلے لذت مناجات دیتا ہے اور طریقہ مناجات سمجھاتا ہے, اور جب وہ بندہ مناجات کرتا ہے تو خود ہی اس مناجات کو سننے لگتا ہے. وَهُوَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ, وہ دعا کو سنتا ہے, تعلیم دعا بھی وہی دیتا ہے اور سنتا بھی وہی ہے. پہلے بندے کے دل میں محبت ایجاد کرتا ہے, اور جب محبت بندہ کرنے لگتا ہے تو خود کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اور جب وہ بندہ اتباع کی منزل سے گزر کر محبت کے راستے پہ چلتا ہے تو خود کہتا ہے یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. جو حبیب تھا پہلے وہ حبیب محبوب بن جاتا ہے. پہلے بندے کو بلاتا ہے, جب بندہ آ جاتا ہے تو آنے والے بندے کا استقبال کرتا ہے اور خود گلے سے لگا لیتا ہے. ایسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ بلانے کی توفیق بھی اسی نے دی تھی, گلے سے وہی لگا رہا ہے. وہ جو ابتدا میں جو احسان کرتا ہے وہ احسان کو جگاتا نہیں ہے, کہتا ہے بندہ خود آ رہا ہے, جبکہ بلانا اسی میں ہے, توفیق اسی میں دی ہے. اور جب بندہ آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے آ رہا ہے, اور جب وہ آتا ہے تو خود پر کے گلے سے لگاتا ہے اور آواز دیتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, کہ اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی جانب, کہ اس حالت میں کہ تم اپنے پروردگار سے راضی ہے اور تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے, یعنی رضا ایک طرف سے نہیں ہے, دو طرف سے رضا ہے, بندہ بھی اللہ سے راضی ہے اور اللہ بھی بندے سے راضی ہے. لیکن یہ اس منزل پہ آگے یہ بات کی جاتی ہے کہ جب نفس لوامہ کی منزل سے گزر کر نفس مطمئنہ کے منزل پہ آ جائے, جہاں سرحدے سرحدے لوامہ سے نکل کر اور خواہشات نفس کی سرحدوں کو پار کر کے خود شناسی کی منزلوں سے گزر کر خدا شناسی کے مرحلوں میں داخل ہوتا ہے, کتاب اور طریقت اور شریعت کے راستے سے گزر کر سیرت اور اس راستے لحاظ اور راہ عرفان جب بندہ اس راستے پر گامزن ہوتا ہے جو راستہ اللہ کی طرف جانے والا ہے تو اس بندے کو صالح کہا جاتا ہے، اس راستے کو سلوک کہا جاتا ہے، صالح الی اللہ، وہ بندہ جو اللہ کی راہ پر چل نکلا ہے وہ صالح ہے۔ اب صالح وہی ہے کہ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اللہ تک پہنچنا کا جو راستہ ہے وہ راستہ ہے جو کرونا سے ہو کے گزرتا ہے، عرفان الہی کا جو راستہ ہے وہ کربلا سے ہو کے گزرتا ہے۔ تو اب جس کسی کو بھی عرفان الہیہ چاہیے اسے کربلا سے ہو کے گزرنا، کیونکہ کربلا سکھاتی ہے راہ عرفان، کربلا سمجھاتی ہے، اللہ سے لگا سلیما کربلا سکھاتی ہے، کربلا بتاتی ہے کہ اب تمام خود سے کیسے قریب آتا ہے، ابدیت کی معراج کیا ہے، زندگی کا راز کیا ہے، یہ کربلا بتائے گی۔ کربلا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو راہ حق پہ چلنا چاہتے ہیں، کربلا ان کے لیے ہے جو معرفت اور پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کربلا ان کے لیے ہے جو تاریخ اور تفصیل سمجھنا چاہتے ہیں، کربلا ان کے لیے ہے کہ جو قرآن کی آیتوں کو بڑے لوگوں کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو چہرے قرآن نہیں دیکھنا چاہتے، وہ لوگ جو اللہ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، وہ لوگ جو رب کی معرفت نہیں حاصل کرنا چاہتے، جن کے دل میں شوق لما الہی نہیں ہے، کہ جن کے دل میں اللہ نے اپنا نور اظہار نہیں کیا ہے، وہ کس راستے سے اللہ تک پہنچیں گے؟ اس لیے کہ وہ آپ کا نور نور جب شری فرنا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے نور سے چلتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں، کہ المومن یرجو بنور اللہ، کہ مومن جو دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن جو سنتا ہے وہ اللہ کے نور سے سنتا ہے، مومن جو بولتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے منہ سے نور نکل رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ صدر المطالعین نے کہا ایسے بھی لوگ ہوتے تھے کہ جب وہ گناہ گار ہوتے اور ہمتیں اور برائیاں ان کے منہ سے نکلتی تھی تو مشاہدہ کرتے تھے، ایسے مطالعین بھی گزرے ہیں کہ جو حالت کاشفا میں اور کشف شہود کی مجمل دنوں کے باعث تھے کہ جو گناہ گاروں کے منہ سے نکلتی ہوئی آگ دیکھتے تھے، جب وہ بولتے تھے تو آگ نکل رہی ہے، خاموش ہو جاتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ آگ کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ظاہر کا اپنا باطن ہوتا ہے، ہر ظاہر کے پیچھے باطن ہوتا ہے، حقیقت مومن وہ ہے جو باطن کو دیکھے، حقیقت اشیاء کو دیکھے، تبھی تو امام زید العابدین کہتے ہیں ارے اشیاء گواہیا، پروردگار مجھے اشیاء کو ویسے دکھا جیسے کہ وہ ہے، مقام عرفان بل مقام حقیقت ہے، مقام کشف شہود ہے، مقام غیر نہیں مقام شہود ہے، کہ بندہ مقام شہود تک پہنچائے اس کا نام عرفان ہے۔ عرفان چند جملوں کا نام نہیں ہے، عرفان الفاظ کا نام نہیں ہے، عرفان کسی ایک شکل کا نام نہیں ہے، تو کوئی لباس عرفانی نہیں ہوتا کہ پہن لے تو آدمی عارف بن جائے، کوئی جو ہے کوئی کشکول و خرقہ اور اس قسم کے کوئی مالے تالیاں نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعے سے اس کی شناخت ہو سکے، کہ اس کی شناخت مالے ٹوریاں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اطوار اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کی معنویت اور اس کا اطمینان قلب، اور اس کے اخلاق، اس کے نظریات اور اس کے اعمال، اس کے اعضاء و جوارح، یہ سب کچھ اس لیے کہ عرفان ایک مقام پہ عرفان نظری ہے، افکار ہے، نظریات ہے، عقائد ہے، لیکن ایک منزل وہ آتی ہے جہاں مقام عمل شروع ہوتا ہے تو عرفان عملی ہوتی ہے۔ تو عرفان عملی بتاتی ہے کہ عرفان نظری کیا تھی، آپ کا نظریہ کیا تھا، آپ کے افکار کیا تھے، آپ کے عقائد کیا تھے، آپ کے عقائد کو آپ کے اعمال بتاتے ہیں، آپ کے اعمال آپ کی فکر کی ترجمہ کے دل کی ترجمان نہیں کرتے ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں وہ آپ کے اعمال بتائیں گے, آپ سوچتے کیا ہیں یہ آپ کے اعمال بتائیں گے, آپ کرتے کیا ہیں یہ آپ کے اعمال بتائیں گے. تو عزیزانِ گرامی, کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں جس مرکز پر, جس محور پر خدا فہمی, خدا جوئی اور خدا کو جہاں طلب کیا جاتا ہے, جہاں خدا کی سمت حرکت کی جاتی ہے, تو جب بندہ اللہ کی طرف حرکت کرتا ہے تو وہ حرکت اس کی فطری حرکت ہوتی ہے جو اس کے نگاہ خانے وجود میں کامیابی کی تمنا جو پوشیدہ ہے وہ حرکت کے ذریعے سے کمال کی طرف آگے بڑھتا ہے. تو وہ راستہ چلتا ہے جو اللہ کی طرف جانے والا ہوتا ہے. اے تارے داؤدی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے. تو اب جب وہ کمال حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ موانے سے اسے برقرار ہونا پڑتا ہے کہ جو چیزیں اس کی حرکت میں واقع ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ساکن کو روکتی ہے, راہ آپ پر چلنے والے کو روکتی ہے. وہ ہے دنیا پرستی, وہ ہے شہوت پرستی, وہ ہے اقتدار طلبی, وہ ہے نفس پرستی, خواہشات نفس. نفس گلتی بین جنبین تمہارا سب سے خطرناک ترین دشمن خود تمہارا نفس ہے جو تمہیں راہ الہی کے چلنے سے مانع ہو رہا ہے. دنیا کا راستہ اللہ کے راستے سے بالکل مقابلے میں ہے. جو توجہ کا راستہ ہے, سکون کا راستہ ہے, اللہ کا راستہ کمال کی طرف جانے والا ہے. لیکن کمال کی طرف جانے کے لیے انسان کے پاس وہ جذبہ ایمان کی ضرورت ہے, اس طاقت کی ضرورت ہے, طہارت نفس کی ضرورت ہے, اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے, حوصلے کی ضرورت ہے, ایمان کی ضرورت ہے, شریعت کی ضرورت ہے, طریقت کی ضرورت ہے, ریاضت کی ضرورت ہے, تمرین نفس کی ضرورت ہے. ان راستوں سے بہت اسے گزرنا ہے. تو جیسے جیسے بندہ قریب آنے لگتا ہے اللہ خود اپنی قوتوں کو پہنچاتا ہے. بس بندہ ارادہ کرے اس راستے پر آئے جس راستے, جو راستہ اللہ سے ہو کے گزر رہا ہے, اس سبیل پر آئے. اللہ کی سبیل پہ صرف پانی نہیں ہوتا, اللہ کی سبیل پہ بڑی کانٹے بچھائے جاتے ہیں, اللہ کی سبیل پر بڑی آگ جلائی جاتی ہے. اس راستے سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے جس راستے سے خلیل ہو کے گزرے, جس راستے سے قریب ہو کے گزرے. ہمیشہ اللہ کے راستے پر, اللہ کے راستے میں یہ سہولتیں نہیں ہوتی. کبھی امتحان لیا جاتا ہے بندے سے, کبھی یہ ساری چیزیں آپ کے روکتی ہیں, کبھی عیش پرستی روکتی ہے, کبھی نفس پرستی روکتی ہے, کبھی دولت سامنے آتی ہے, کبھی اقتدار سامنے آتا ہے, کبھی چار و بشم سامنے آتا ہے, کبھی دنیا کی محبتیں سامنے آتی ہے. اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے سامنے کبھی ازواج کی محبتیں آتی ہے, کبھی اولاد کی محبت آنے آتی ہے, کبھی اصحاب کی محبت آنے آتی ہے, کبھی دوستوں کی محبت آگے آتی ہے, کبھی نفس پرستی آگے آتی ہے. ان تمام راستوں سے جو آگے بڑھے اسی کو عارف بن اللہ کہا جاتا ہے, اسی کو سامنے بن اللہ کہا جاتا ہے, اسی کو اس لیے کہ عارف وہ ہے کہ جو اپنے مقصد تک پہنچ گیا, جو اپنے مطلوب تک پہنچ گیا. لیکن اس کے باوجود بھی اس نور کو سنبھالنا پڑتا ہے جس نور کے سہارے وہ چل رہا ہے, اور اس نور کی شدت میں اضافہ کرنا پڑتا ہے. اللہ سے محبت کرنے والے اشد محبت کرتے ہیں, اور محبت وہی کرتا ہے جسے عرفان ملتا ہے. پروردگار یہی تو کہنا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو. من عرف اللہ من عرفنی احبنی, جو مجھ سے کو پہچانتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے. من عرفنی احبنی ومن احبنی اشدنی, جو محبت کرتا ہے وہ اور قریب آگے عشق کرنے لگتا ہے. ومن اشدنی اشفتہ, جو اس سے عشق کرنے لگتا ہے میں بھی اسے عشق کرنے لگتا ہوں. اشرت ہوں اشرت ہوں قتلت ہوں, جسے میں عشق کرتا ہوں اسے میں قتل کر دیتا ہوں. ومن قتلت ہوں عدیمت ہوں, اور جسے میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے, اور جس کی دیت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے ومن عدیمت ہوں عدیمت ہوں, اور جس کی دیت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے میں خود اس کی دیت بن جاتا. سلام پر محمد اللہ. ایسا نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے لیے اپنے کو فنا کر دے, ایسا نہیں ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے مگر اللہ اس کا ہو سکے, ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دوست کو چاہیں مگر وہ دوست آپ کو نہ چاہتا ہو. آپ کسی سے محبت کریں لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہو. ہر محبت دھوکہ دیتی ہے لیکن اللہ کی محبت ہی وہ محبت ہے جو دھوکہ نہیں دیتی. جو محبتیں دھوکہ دیتی ہے اسی پر انسان فریفتہ ہوتا ہے, جو حقیقی محبت ہوتی ہے اسی سے انسان فراغ اختیار کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم ہم سے محبت کرو تو ہم بھی تم سے محبت کریں گے, اگر تم ہمارے ہو جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ہو جائیں گے. اس طرح سے بھی میں اس کی زبان بن جاؤں گا, میں اس کی آنکھیں بن جاؤں گا, میں اس کا دل بن جاؤں گا. وہ سوچے گا تو وہ نہیں سوچے گا, میں سوچوں گا. وہ ماں اچھا ہو گا اللہ یا اللہ, اے تم تو وہی جانتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. سلوات پڑھو محمد. جب تک کہ اپنے خواہشات کا گلا نہ ٹوٹا جائے, کہ جب تک اپنے خواہشات کا ختم نہ کیا جائے, اور جب تک کہ اپنی تمناؤں کا گلا نہ ٹوٹا جائے, اس وقت تک اس منزل پر فائز نہیں ہوتے کہ وہ پورن تام اللہ کی مسکین اور یتیم اور مرسیرا جس غذا کو بہت زیادہ طلب کرتے ہیں اسی کو اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں, جس کی انہیں اس وقت شدید ضرورت ہوتی ہے. وہ روٹیاں نہیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہے, وہ پانی نہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, وہ کھانا نہیں کھلاتے جس کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ جس وقت انہیں جن روٹیوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے وہی اٹھا کے اللہ کے راہ میں دے دیتے. جس وقت جس پانی کی انہیں شدید ضرورت ہوتی ہے وہی دشمن کو پلا دیتے ہیں. جسے بہت زیادہ چاہتے ہیں اسی کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں. یہ ہے منزل عرفان. اللہ کی محبت, اللہ سے محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محبت واقعی اس قابل ہے کہ جس کے سامنے کوئی محبت لائق ہے اتنا نہیں ہے, تبھی معلوم ہوگا کہ آپ اللہ سے محبت کر رہے ہیں. ورنہ آپ ہو سکتا ہے کسی اور سے محبت خواہشات نفس کو خدا بنا لیا ہو. اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی محبت اس قابل ہے کہ اس کے لیے ہر محبت کو قربان کیا جائے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو جنت کے لیے نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازیں بھی قبول ہیں, اس لیے کہ جنت اس لائق ہے کہ اس کے لیے عبادت کی جائے. جہنم واقعی اتنی خطرناک شہر ہے جس سے بچنے کے لیے عبادت کی جا سکتی ہے, یعنی ہماری عبادت اس لائق ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کریں, جنت کے لیے عبادت کریں. لیکن بلند ہمت پرواز وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف میں عبادت کرتے ہیں. یہ وہ عبادت کا راستہ ہے جو راستہ بنایا, یہ وہ راستہ ہے جس راستے کو ابھی ابن ابی طالب اور امام حسین علیہ السلام نے بتایا. انہوں نے قربانیاں دے کے بتایا کہ اللہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جا سکتی ہے. امام حسین علیہ السلام ان منزلے اس منزل پر فائز تھے، اس مقام معراج میں آ چکے تھے کربلا کے میدان میں، کہ جو لقاء کی معراج ہے، جہاں آیات الہیہ کا مشاہدہ کر رہے تھے، جہاں حجابات ظلمانی اور حجابات مغربی اٹھ چکے تھے، حسین ان مندروں میں تھے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پڑے ہوئے سارے حجابات اڑ رہے تھے، اور حسین ابن علی نہ صرف خود خدا کو دیکھ رہے تھے بلکہ خدا کو دکھا بھی رہے تھے، اور آنے والے تمام اصحاب کو بتا دیا کہ ہم خدا کے حضور میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ عالم منظر خدا ہے، یہ محسوس کرے کہ وہ منظر خدا میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے منظر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے ہم خلوتوں میں رہے کہ جنتوں میں رہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جسے اس بات پر یقین ہو کہ جو منصف ہے وہی دیکھ رہا ہے، جو شاہد ہے وہی منصف بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دیکھنے والا کوئی ہو اور انصاف کرنے والا کوئی ہو، بلکہ جو دیکھ رہا ہے کل قیامت کے دن وہی انصاف کرنے والا ہے۔ بات کا یقین ہوتا ہے وہ لوگ جو دوسروں کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ لوگ جن کو اللہ کے وجود پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس وقت ان کا عمل کیسے بنانا چاہیے؟ کہ وہ لوگ ظلم کر سکتے ہیں کہ جو اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ لوگ کیسے کسی کو نیچا دکھا سکتے ہیں جو اللہ کی عظمتوں کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ لوگ کسی کی توہین کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ اور ان لوگوں کی نظر میں کوئی اللہ کے علاوہ جو بڑا نظر آ رہا ہے، کہ جو اللہ کی بڑائی دیکھ رہا ہے وہ کسی کو بڑا سمجھ سکتا ہے؟ تو اسے سمجھے گا نہیں، وقت بہت کم ہے، آپ سب کربلا شناس ہیں اور کربلا سے وابستہ ہیں، بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کربلا کے تقاضے کیا ہیں، کربلا کی معرفت حاصل کرنے والے سمجھتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو کیا، جن ارزشوں کو سمجھایا، ان ارزشوں کو ہمیں سمجھنا ہے، جن چیزوں پر امام حسین نے توجہ دلائی ہے اس چیز پر ہمیں توجہ رکھنی ہے، جن چیزوں سے امام حسین نے ہماری توجہ ہٹائی ہے ان چیزوں سے ہمیں بھی توجہ ہٹانا ہے، یعنی جو چیزیں کربلا میں امام حسین نے جو درس دیا ہے، کیونکہ کربلا میں جو درس دیا گیا ہے وہ درس مکمل ترین درس ہے، ہوئے دلوں کے لیے کو جوڑنے کے لیے کربلا کافی ہے، گناہگاروں کو راہ راست لانے کے لیے کربلا کافی ہے، بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ حق دکھانے کے لیے کربلا کافی ہے، اس لیے کہ راہ راست شروع ہونے والی لا الہ الا اللہ کی آواز شام کے دربار میں گم ہو رہی تھی کہ لا جا ولا جا نبی ولا وہی نظر، نبی کوئی نبی آیا تھا نہ کوئی وہی نازل ہوئی تھی، تو آرام ملن حسین بن کے سیرت نبی کا پیرا بن کے حسین اٹھے تھے اور لا الہ الا اللہ کی آواز کو دربار شام تک پہنچا رہے تھے، حسین کربلا میں لا الہ الا اللہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے، لیکن شاہ حسین
شرک و کفر کے ماحول میں، بربریت و ظلم و چور کے سامنے، جاہلیت کے دور میں، ظلم قدرے عرب میں، جس طرح سے محمد عربی نے لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، وہی آواز جو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، خلیل علیہ السلام اور کلیم علیہ السلام کی تھی، وہ آواز جو گم ہو رہی تھی، اسی آواز کو لے کے غار حرام نبی کریم نے پرچمِ توحید کو بلند کیا تھا، وہ پرچمِ توحید جس کا راستہ محمد عربی نے بتایا تھا، اور وہ راستہ جس کی تبلیغ محمد عربی نے کی تھی، غدیر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا اعلان ہوا تھا، اب غدیر سے کربلا آتے آتے دین نبی کو ایسے الٹا گیا تھا، دین رسول کو ایسے الٹا گیا تھا کہ محمد عربی نے پہلے ہی پوشن ہوئی کر دی تھی کہ سیاتی تمام لا یبقا من الاسلام الا اسمہ والقرآن الا رسمہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہے گا اور اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اور ان کے لوگوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ ایسا بھی وقت آئے گا، محمد عربی نے کہا تھا کہ اس ہماری امت کے لوگ بد کردار ہو جائیں گے، عورتیں بدچلن ہو جائیں گی، وہ لوگ امر بالمعروف نہیں کرنے والے ہوں گے، امر بالمعروف کو ترک کر دیں گے۔ تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسا دور بھی آئے گا؟ تو حضور نے کہا اس سے زیادہ برا دور آئے گا، وہ دور ایسا ہوگا کہ لوگ جو امر بالمعروف نہیں کریں گے اور نہیں عن المنکر منکرات پہ عمل کروائیں گے اور معروفات کے خلاف بولیں گے، ایسا وقت آئے گا۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا وقت آ جائے گا؟ کہا اس سے برا وقت آئے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایسا دور آئے گا کہ اچھائیاں برائی اور برائی بن جائیں گی، برائیاں اچھائی میں تبدیل ہو جائیں گی، حق ناحق ہو جائے گا، ناحق حق ہو جائے گا، باطل کو حق تصور کیا جائے گا، حق کو باطل تصور کیا جائے گا، اقدار بدل جائیں گے۔ تو وہی دور آ گیا تھا، امام حسین نے کہا کہ جس طرح سے جس کی نبی نے پیشن گوئی کی تھی وہ وقت آ گیا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ باطل سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ حق باطل بن گیا ہے، خرد کا نام جنو بن گیا، جنو کا نام خرد، نیکیاں بدعمالیوں میں تبدیل ہو گئی، بدعمالی کا نام نیکیاں بن گئی، بد کرداری کا نام شرافت رکھ دیا گیا، شرافت کا نام بد کرداری رکھ دی گئی۔ نماز پڑھنے والے اپنا سر جھکاتے ہیں، بد کردار لوگ اپنا سر اٹھاتے ہیں، کیا وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ مجرمین برسر اقرار آ گئے اور مسلمین گوشہ نشین ہو گئے؟ کیا تم نہیں دیکھتے الا ترون علی الحق لا یوم الدین وعلی الباطل لا یتناہون؟ کیا ایسا دور نہیں آ گیا کہ دور رسول سے یہ دور اس قدر بدل گیا، 50 سال کے عرصے میں تجس محض تہو بالا ہو گیا کہ جو بزرگ شخصیتیں تھیں وہ نیچے آ گئیں، جو نیچے تھے وہ اوپر آ گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اس قدر انقلاب آ گیا کہ دور رسول میں جو لوگ منہ دکھانے کے لائق نہ تھے وہ لوگ آج برسر اقتدار آ گئے۔ نبی کے دور میں بنی امیہ کا نام نشان تھا، کیا نبی کے دور میں یہ لوگ برسر اقتدار تھے؟ کیا نبی نے انہیں کوئی رتبہ دیا تھا، کوئی اہمیت دی تھی؟ وہ لوگ جن کو نبی نے پیچھے ڈھکیل دیا تھا وہ لوگ سامنے آ گئے، جن لوگوں کو نبی نے آگے رکھا تھا ان لوگوں کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا۔ باب رسول علی نظر آئے، محراب میں نظر آئے، منبر پہ نظر آئے، قضاوت کی مقام پہ نظر آئے، کرسی صدارت پہ نظر آئے، مسند خلافت پہ نظر آئے، مسند تدریس پہ نظر آئے، وہ علی جو ہمیشہ ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ شیرہ میں پہلی دعوت دی جا رہی تھی کفار و مسلمین کو، اس وقت علی نبی کے ساتھ ساتھ تھے اور منزل ہجرت میں ساتھ ساتھ تھے، بڑے میں ساتھ تھے، بہت میں ساتھ تھے، وہ کون سی جنگ ہے کہ جس جنگ میں علی کے ساتھ علی نبی کے ساتھ نہ رہے ہو؟ ہمیشہ جو ساتھ نظر آنے والا تھا وہ بہادر وفات رسول اتنا اسے بھلا دیا گیا کہ اب کہیں علی نظر نہیں آتے۔
اسلام کو زندہ کرنے کی بات آئی،
امام حسین نے کہا میرے جانے کا مقصد طلب الاصلاح فی امت جدی، میں جا رہا ہوں امت جد کی اصلاح کے لیے، حاکم کی اصلاح نہیں امت کی اصلاح، اس لیے کہ حاکم قابل اصلاح نہیں رہا، حاکم کی اصلاح سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ امت کی اصلاح نہ کی جائے۔ اسیر و بصیرت جدی و ابھی میں نانا رسول اللہ اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کے نقوش کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ امام حسین فرما رہے تھے۔ اور معروف نہیں منکر محمد بن معروف کیا گیا اور نہیں یعنی منکر کو تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، نماز پڑھ رہے تھے لوگ لیکن امر بالمعروف کو بھی نہیں کر رہا تھا، لوگ روزہ رکھ رہے تھے لیکن کوئی امر بالمعروف نہیں کر رہا تھا۔ امت اس قدر پست ہو چکی تھی کہ فاطر کو فاطر کو اپنا گھر ماننے کے لیے تیار تھی، کیا بلاب لوگوں کو یہ منظر نظر نہیں آ رہا تھا کہ امت کس مرحلے میں گر چکی ہے، تنازعوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ نیک کردار لوگوں کو یہ منظر نہیں دکھائی دے رہا تھا، کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کے باوجود جن لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے یہ مصلحت آمیز سکوت تھا ان کا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ دین ڈوب جو ڈوب جائے اس سے ہمیں کیا مطلب ہے، کہ ہم ذمہ دار ہیں، تو یہ غیر ذمہ دار لوگوں کی ایک تاریخ ہے کہ یہ لوگ اپنی ذمہ داریاں دوسروں کے کاندھے پر ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب ہے، کیا ہم ہی بن گئے اور کوئی نہیں ہے، کیا اور کسی سے نہیں پوچھا جائے گا ہم سے پوچھا جائے گا، اگر یہی بات مدینے کے امام حسین علیہ السلام کہتے تھے تو کیا ہوتا، جو بات امام حسین کو سمجھ میں آ رہی تھی یہ بات کیا اور بڑی بڑی شخصیتوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی جو مدینے کے اندر تھے، لیکن وہ لوگ کہہ رہے تھے ہم سے کیا مطلب ہے، ہم سے کیا مطلب ہے، کیا ہم ہی رہ گئے ہیں، اس دین محمد میں رہا ہے تو کہا ہم سے کیا مطلب ہے، اور مسلمان بن گئے سیرت نبی بھی نہیں ہے تو ہم سے کیا مطلب ہے، کیا اور مسلمان نہیں ہے سیرت کے بچانے والے، سنت نبی پامال ہو رہی ہے تو کہا ہم سے کیا مطلب ہے، نبی کے بولیے پہ تخت و تاج کے کھمبے ڈال دیے جا رہے ہیں اور ستون ڈال دیے جا رہے ہیں، مسند نبی سے شرک بولا جا رہا ہے، کفر بولا جا رہا ہے، اللہ کی توہین ہو رہی ہے، محمد عربی کی توہین ہو رہی ہے، رہنما بننے والا یہ کہہ رہا تھا کہ میرے تخت کے نیچے ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ کلمۃ رسول اللہ، جا نبی ولا وحی النظر، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی دین آیا تھا، یہ تو بڑی ہاشم کا کھیل تھا کہ یہ فاضل کو فاضل کی آوازیں نماز پڑھنے والوں کو سنانے کے لیے رہی تھی، اپنے لوگوں کو تقی کہنے والے، پرہیزگار کہنے والے، اللہ کے بندے کہنے والے، اللہ کے قریب کہنے والے، اپنے کو نیک بنانے والے، دنیا کے سامنے اپنا بہترین چہرہ بنانے والے، نیک کردار لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ فاضل کو فاضل دین نبی کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن سب خاموش تھے، بولے تو حسین ابن علی، لیکن اس کی قیمت کتنی چکانی پڑی، اس کے لیے بھی تیار رہنے کی ضرورت تھی، جو لوگ اس کی قیمت چکانا چاہتے ہیں وہی لوگ آواز بھی اٹھا سکتے ہیں، یہ آواز اٹھانے کی توفیق اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، اس کے لیے اللہ اپنے ان بندوں کو تیار کرتا ہے کہ جب دین حق پر کوئی آفت آئے تو اللہ ان بندوں کو سامنے لاتا ہے کہ جن بندوں کی پرورش خود پر وہ اللہ نے اپنے تحت تربیت کیا تھا، حسین دیکھ رہے تھے, پرچم توحید کو چھپا ہوا حسین دیکھ رہے تھے, شریعت کی پامالی حسین دیکھ رہے تھے, دربار شام میں شراب کے نشے میں سیرت نبی کو بہایا جا رہا, حسین دیکھ رہے تھے کہ نبی کی سنت گر رہی ہے, نبی کی سیرت گر رہی ہے, توحید پلائی جا رہی ہے, نبوت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, رسالت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اچانک یقین پیدا ہو کے نہیں آ گیا امیر شاہ کا یوں انتقال ہوا, یوں چاہ اٹھا لیا گیا, نہیں جھلس گئے تھے جو کروا گھر چلانے میں مدا جڑ گئے تھے, جھلس گئے تھے جو کروا گھر چلانے میں علاج ان کا نہیں ہے کہیں زمانے میں, اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا, یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے میں, یزید ان کا نمائندہ تھا جو شرک و کفر کا نمائندہ تھا, اچانک حالات نہیں بدل گئے بلکہ بدلتے ہوئے آہستہ آہستہ حالات بدلے تھے, ایک طرف شرک و کفر جب امت گر رہی تھی تو گرتے 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 ایسے حالات پیدا ہوئے, آہستہ آہستہ کفر اوپر آ رہا تھا, آہستہ آہستہ اندر کی باتیں اوپر آ رہی تھی, جو باتیں سازشوں کے ذریعے سے چھپائی جا رہی تھی وہ آہستہ آہستہ باہر آنے لگی تھی, وہ جو نجوہ ہو رہا تھا گھر کے اندر وہ باہر آ گئی, وہ سارے امام حسین انتظار لے رہے تھے لیکن کب پردہ اٹھے گا, کب اندر کی سازشیں باہر آئیں گی, علی مرتضیٰ شہید ہو گئے قاتل کا پتہ نہ چل سکا, حسن مصطفیٰ شہید ہو گئے قاتل کا پتہ نہ چل سکا, حسین ابن علی نے کہا میری شہادت سارے پتوں کو اٹھا دے گی,
شراب کے دور دکھائے, ہمارا تو دھیان
کے صبر پر حیل پائل ہو گئے، مقام شجاعت پہ حیل پائل ہو گئے، اور کربلا کے میدان میں حسین کے وجود سے صبر کی شعائیں نکل رہی تھی، شجاعت کی شعائیں نکل رہی تھی، حسین آفتاب تھے اور صبر آفتاب سے نکلنے والی ضیا کا نام بن گیا، حسین آفتاب تھے شجاعت آفتاب سے نکلنے والی ضیا بن گئی، حسین آفتاب تھے صبر آفتاب سے نکلنے والی ضیا بن گئی، اور ایک ہی دن میں حسین کے وجود سے اتنی شعائیں نکل رہی تھی کہ سب حسین انتقامت حسین سے آگے بڑھ رہا تھا،
شریف ہوتے ہیں، مومنوں کے لیے رحم دل ہوتے ہیں،
عزیزان گرامی، کربلا سے سیکھنے کی آج کی رات کربلا سے درس لینے کی رات ہے، آج کی رات امام حسین سے درس عرفان سیکھنے کی رات ہے، آج کی رات گل کی طرح ہمیں شہوانی راستے اور عقل کے راستوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی رات ہے۔ اگر آج کی رات ہمیں اللہ سے قریب نہ کر سکی تو پھر کوئی بات ایسی آنے والی نہیں ہے، آج کی رات شریعتوں سے محروم ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے اس رات کو حق و باطل کے درمیان میں سفر کا راستہ بنا دیں، یہ رات ہمارے لیے شب قدر سے بڑھ سکتی ہے کہ ہم عبور کریں، عبرت حاصل کریں اور برائیوں سے اچھائیوں کے راستے کی طرف عبور کریں۔ وہ راستہ جو صدیوں میں طے نہیں ہو سکتا ہے، آج کی شب طے ہو سکتا ہے، وہ آنسوؤں کے ذریعے سے۔ امام حسین سے قرب کے نتیجے میں کہ اگر دل رقیق ہو جائے اور حسین کی محبت واقعی دل میں پیدا ہو جائے تو عرفان الہیہ اس دل میں آ جاتا ہے۔ جس دل میں حسین آ رہا ہے اس دل میں کعبہ آ جاتا ہے، کربلا آ جاتی ہے، وہ دل اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ رب اشرح لی صدری کی دعا کرنی پڑتی ہے، پروردگار میرے دل کو اتنا وسیع کر دے کہ محبت آدم اس میں آ رہا ہے، محبت نوح اس میں آ رہا ہے، محبت اہل بیت آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ والوں کی جب محبت آئے گی تو اللہ کی محبت بھی آئے گی۔ آج کی رات ہمارے لیے بہت بڑی بات، بڑی رات ہے۔ آج کی رات کفر سے ایمان کی طرف جانے والی رات ہے۔ آج کی رات ہم جیسے گناہگار ہیں جو کبھی اپنے گناہوں کے بارے میں تصور کرتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم جیسے گناہگار بھی بدل سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی آج کی رات بہت اہم ہے کہ وہ جیسا شخص جس نے جسارت کی تھی امام حسین سے، گناہ کبیرہ کیا تھا لیکن وہ گناہ در حقیقت غفلت کی بنیاد پہ تھا۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے غفلت کی وجہ سے کرتا ہے، اور جب انسان اور توفیق اسی کو ہوتی ہے جس کے دل میں کچھ محبت، کچھ ادب، کچھ ریاضت، کچھ اندر سے کچھ چیز ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی، ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی۔ اتنے لوگ تھے کسی کو توفیق نہیں ہوئی، خود کو کیوں توفیق ہو گئی؟ اس لیے کہ خود کے دل میں ایک نور تھا جو ظاہر نہیں ہو پایا تھا۔ امام حسین نے وہ پردے ہٹا دیے، جب پردے ہٹ گئے تو وہ نور اجاگر ہو گیا۔ امام حسین نے حر کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ یہ آزاد لوگوں کی صفت ہے، جس کے پیروں میں نفس کی زنجیریں پڑی ہوتی ہیں وہ قیدی ہوتا ہے، اور جو نفس کی زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کر لے وہ حر ہو جاتا ہے۔ جو خواہشات نفس کی زنجیروں سے باہر آ جائے وہ حر بن جاتا ہے، جو اقتدار کی جال سے باہر نکل جائے وہ حر بن جاتا ہے، جو اقتدار کی جال سے باہر آ جائے، حب نفس حب جاہ سے جو باہر آ جائے وہ حر بن جاتا ہے۔ تو آج کی رات حر بننے کی رات ہے، آج کی رات گناہوں سے توبہ کی رات ہے، آج کی رات منازعات کی رات ہے، آج کی رات اپنے آپ کو بدل لینے کی رات ہے، آج کی رات ظہور حق کی رات ہے، ظہور نور الہیہ کی رات ہے کہ آج نور الہی جلوہ ہوا ہے۔ آج مسجدوں کو چراغ کرنے کی رات ہے، آج کی رات کعبۃ اللہ میں چراغ جلانے کی رات ہے کہ آج کعبہ مسکرائے، آج ہم مسکرایا، آج قرآن مسکرایا۔ جس قرآن پر تیر بارانی ہوئی تھی آج قرآن مسکرا رہا ہے، اس لیے کہ آج قرآن کے دل کی آواز کو حسین نے پورا کیا کربلا کے میدان میں، قرآن کو پیغام ملا ہے۔ آج کی رات امام حسین نے کہا آج پوری رات عبادتوں میں گزرے گی۔ جبکہ یہ رات اگر عبادت میں گزرے گی تو پیاس میں اضافہ ہوگا، بھوک میں اضافہ ہوگا، لیکن عشق کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ پیاس محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شوق شوق دیدار الہیہ اس قدر دلوں میں جاگ گیا تھا کہ کل رات کا انتظار کر رہے تھے کہ کل ہماری پیاس بجھ جائے گی. کل ہم شوق شہادت کے لیے یہ رات ان کے لیے بہت طولانی رات تھی. کیسی گزرے گی یہ رات؟ کب ہم اپنے خدا سے ملیں گے؟ کب اپنی جانیں ہم اپنے خدا کے نثار کر دیں گے؟ ادھر تلوارے سے ہر ہو رہی تھی، گھوڑے سوار ہو رہے تھے، لشکر تیار ہو رہا تھا تبلے جنگ، اور ادھر حسین کا لشکر پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا. صبح عاشور جب نمودار ہوئی تو حسین کا لشکر پیاسا تھا، لیکن عرفان الہیہ نے پیاس کو بجھا دیا تھا. یہ وہ پیاس تھی جو واؤ ہی سے بجھنے والی تھی، جو لگائے رب ہی سے بجھنے والی تھی، اور جو صبح نمودار ہوئی تو وہ روحانی علی اکبر سے شروع ہوئی. تو کربلا اللہ سے کتنی قریب تھی، اللہ سے کتنی مقبول تھی کربلا. کربلا سے اگر اللہ کو ہٹا دیا جائے تو کربلا نظر نہیں آتی، کربلا سمجھ میں نہیں آتی. کربلا اللہ الہ الا اللہ سے مقبول تھے، کربلا محمد رسول اللہ سے مقبول تھے، کربلا علی ولی اللہ کا چل رہا ہے. کربلا میں وہ لوگ آئے کہ جن لوگوں کے دلوں میں یاد الہی تھی. کربلا چل بلا ہے، یاد الہی ہے. کربلا سجدگاہ انبیاء ہے، کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں پر عشق الہی رکھنے والوں نے اپنا سر سجدے معبود پہ جھکا کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور سب سے پائیدار عطا کر دیا. نہ اقتدار کی تمنا تھی، نہ جینے کی آرزو تھی، نہ تمنائیں تھی، نہ آرزو تھی. انہوں نے بتا دیا کہ آخرت دنیا سے افضل ہے، بتا دیا کہ آخرت سب سے زیادہ عظیم ہے. عزامی علی اکبر سے آپ کربلا کا آغاز ہوا. کربلا ایک علی کی اذان اور ایک علی کے سلام کے درمیان میں گزری ہے. علی اکبر کی اذان اور علی ابن حسین کا آخری سلام، اس کے درمیان میں آپ کو پوری کربلا نظر آئے گی. درمیان میں حسین کا قیام بھی نظر آئے گا، درمیان میں حسین کا رکوع بھی نظر آئے گا، درمیان میں حسین کا سجدہ بھی نظر آئے گا، اور زہر عاشور کی نماز بھی اس کے درمیان میں ملے گی. علی السلام کی ہدیۂ شہادت بھی آپ کو کربلا کے میدان میں نظر آئے گی. کہ امام علیہ السلام کو جو کردار کو پیش کر رہے تھے اور اقدار کی جنگ کر رہے تھے، حسین انسانیت اور شرافت کا جوہر بتا رہے تھے. حسین آواز دے رہے ہیں، اگر تم حسینی ہو تو اپنے کردار کو پیش کرو، اور یہ بتاؤ کہ اگر تم کاملین غیظ والے ہو تو تم حسینی ہو، اگر تم اپنے غصے کو پینے کا ہنر رکھتے ہو تو تم حسینی ہو، اگر تم گرم ویدی کا سجدہ کرنے کی ہمت رکھتے ہو تو تم حسینی ہو، اگر تم آگ پہ چلنے کی ہمت رکھتے ہو، 3 دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو تم حسین والے ہو. آؤ، حسین والے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، اور اپنے نوجوانوں کی شہادت کا نظرانہ بھی پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہی لوگ کربلا کے میدان میں آئے تھے اور اس شوق کے ساتھ اپنے قربانیوں کو پیش کر رہے تھے کہ حسین نے کہا، بیٹا آپ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو کہا، من الحسن، میرے نزدیک موت شہر سے زیادہ شیریں ہے. کربلا میں امام حسین نے کیسا درس دیا تھا؟ حسین معلم تھے، حسین درس دینے والے تھے، اور اس مکتب کے شاگرد علی اکبر تھے، قاسم تھے، اور محمد تھے، عباس تھے. اور بتایا کہ عباس کردار میں، علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں سب سے آگے تھے. امام حسین نے یہ ذمہ داری یوں ہی نہیں دی تھی جناب عباس کو، ان کا کردار دیکھ کے دیا تھا، ان کا علم دیکھ کر، ان کی فراست، فہاد، شجاعت، علم، تکبر دیکھ کر انہیں اپنے لشکر کا سردار بنایا تھا. امام حسین اگر سب سے زیادہ کوئی قرآن جاننے والے تھے تو عباس تھے، سب سے زیادہ اگر کوئی شریعت جاننے والے تھے تو عباس تھے، سب سے زیادہ اگر کوئی دین سے آگاہ تھے تو عباس تھے، سب سے زیادہ اگر کوئی صبر کرنے والے تھے تو عباس تھے، سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس تقویٰ تھا تو وہ عباس تھے۔ کہ عباس کو دیکھتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ عباس کے چہرے سے چہرے کو دیکھنے تو خدا یاد آ جائے۔ قبلے بنی ہاشم کا خطاب دیا گیا تھا اور یہی وہ چہرے تھے۔ حسین جو قربانیاں دینے کے لیے آئے تھے وہ معمولی قربانی نہیں تھی، ہم جس چیز کو پسند نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ہم کو پتا ہی نہیں کہ کیا چیز کس وقت اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ ہم سردیوں میں گرم پانی، سردیوں میں سرد پانی دیتے ہیں، گرمیوں میں گرم پانی دیتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ سردی میں کس چیز کی ضرورت ہے، گرمی میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہم دن میں چراغ جلاتے ہیں، رات میں چراغ گل کر دیتے ہیں، موم بتی دن میں جلاتے ہیں، رات میں موم بتیاں گل کر دیتے ہیں، ہم سردیوں میں ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو ضرورتیں نہیں معلوم ہیں، کس وقت کیا کرنا چاہیے ہمیں نہیں معلوم ہے، حسین اس وقت کیا چاہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے۔ جس وقت تلوار کی ضرورت ہے اس وقت تلوار نہیں دیتے، جس وقت سر کٹانے کی ضرورت ہے اس وقت تلواریں دیتے ہیں۔ امام کہتے ہیں نہیں چاہیے تمہاری تلواریں، نہیں چاہیے تمہارے گھوڑے۔ جب امام حسین نے اپنے ایک دوست یہ کہلوا دیتا تھا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ تو مجھے میں نہ دنیا چھوڑ سکتا ہوں نہ آخرت چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو دنیا چلی جائے گی، اور اگر دشمن کے ساتھ جاؤں گا تو میرا دین چلا جائے گا، میں دین اور دنیا دونوں بچانا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا اب بچنے والی نہیں، اب فیصلے کا دن ہے، آج ہم تمہاری تلواروں کو قبول نہیں کریں گے، آج ہم تمہارے نیزے نہیں قبول کریں گے، آج تم اپنے گھوڑے اپنے پاس رکھو، اپنی تلواریں اپنے پاس رکھو، تمہاری تلواروں کی ضرورت ہے۔ تلواروں کی ضرورت اس مفید میں تھی، تلوار کی ضرورت بدر میں تھی، تلوار کی ضرورت بہت میں تھی، کربلا میں تلواروں کی نہیں سبوں کی ضرورت ہے، کربلا میں سبوں کی ضرورت ہے۔ کیا تم سب دے جاتے ہو تاکہ تو بس بتاؤ، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں وہ ہے جو چپ لڑتا رہے ہیں، وہ تاریخ عالم، تاریخ انسانیت، تاریخ بشریت کی سب سے بڑی چیز ہے، اس لیے کہ ہر جنگ میں تلواروں کے مقابلے میں تلواریں آئی ہیں، نیزوں کے مقابلے میں نیزے آئے ہیں، پیاسے لشکر کے سیلاب لشکر کے مقابلے میں سیلاب لشکر آیا ہے، لیکن حسین جو جنگ لڑنے جا رہے ہیں اس جنگ میں تلواروں کے مقابلے میں کمرے پیش کی جا رہی ہے، تلواروں کے مقابلے میں سینے پیش کیے جا رہے ہیں۔ کربلا اس جنگ کا نام ہے کہ جہاں سیلاب لشکر کے مقابلے میں پیاسوں کو پیش کیا گیا، جہاں جوانوں کے مقابلے میں ششماروں کو پیش کیا گیا، جہاں تال کے مقابلے میں ناگواری کو پیش کیا گیا، جہاں قوت کے مقابلے میں کمزوری کو پیش کیا گیا، آدم میں ہو چکا ہے مسلسل کے تجربہ، قوت کی زندگی کی نہیں ہے گرا پچا، سر زور کا ہمیشہ رہا ہے چکا ہوا، ناطاقتی کی موت ہے تال کا سامنا، طاقت کی شے مگر پچھلوں کو نصیب تھی، ناطاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی، طاقت کی شے کو ہاتھ میں جس نے ملا لیا، جس نے اوسر شاہی گرا دیا، اس طرح جو جرم سیا خواب ہو گیا، لفظے کے دین طاقت دشمن ہو گیا۔ حسین نے جو جنگ لڑی ہے وہ جنگ اقتدار کی نہیں تھی، وہ جنگ آفتاب انسانی کی جنگ تھی، وہ جنگ شرافت انسانی کو بچانے والی جنگ تھی، وہ جنگ توحید کو بچا رہی تھی، وہ جنگ نبوت و رسالت کی ایک پیغام کو بچا رہی تھی، سیرت نبی کو بچا رہی تھی، سیرت رسول کو بچا رہی تھی۔ جو جنگ سیرت کو بچانے والی ہوتی ہے وہاں طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں کردار کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں کردار کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت کی ضرورت۔ حسین کو طاقت کی ضرورت نہیں تھی، حسین کو کرداروں کی ضرورت تھی، حسین کو فتیحان نصر کی ضرورت تھی، حسین کو علم والوں کی ضرورت تھی، حسین کو معلومات والوں کی ضرورت تھی۔ ضرورت کیا ہے، کس بات کی ضرورت ہے؟ بدن میں طاقت کی ضرورت تھی، عہد میں طاقت کی ضرورت تھی، بیمار ہے بیمارستان میں, اس کو آپ کے خون کی ضرورت ہے, اسے خون دیجیے. لیکن ایک وقت ضرورت ہوتی ہے آپ کے گلے کی ضرورت ہوتی ہے, اس وقت آپ کے ایک بوتل خون سے کام آنے والا نہیں ہے. اس وقت ہماری قسمتیں لوٹ رہی ہیں بحرین میں, ہمارے شیعہ قتل ہو رہے ہیں بحرین میں, ہمارے لوگ لبنان میں مر رہے ہیں. اس وقت ولی وقی کا یہ حکم ہے کہ تم اپنا خون بچاؤ, ہم بچا دینے والے ہیں, کہ تمہارے تم انتظار کرو اپنا خون بچا کے, کہ تمہارے کبھی گلے کی ضرورت پڑے گی تو دیکھو, جب گلے کی ضرورت ہم حکم دیں گے تو تم بیچ میں نہ رکھنا. آج جو بات نہیں سن رہے ہیں وہ کل بھی بات نہیں سنیں گے, جو آج گلا نہیں کٹا رہے ہیں وہ کل بھی گلا نہیں کٹائیں گے.
اور اس کے بعد امام حسین نے گردن
پاؤں کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ تلواریں خود ہو گئی کربلا کے میدان میں. وہ دنیا کی پہلی جنگ ہے جہاں خون شمشیر میں ڈالنے والے ہر جنگ میں تلوار کنے میں آتی ہے, لیکن کربلا کے میدان میں تلواریں رسوا ہو گئی, خون شمشیر میں ڈالنے والے کربلا کے میدان میں گلے کے تیر نہیں بلکہ تیر کے گلے آ رہے تھے. کربلا کا میدان وہ ہے جہاں سینے بڑھ کے پنچھیوں کا استعمال کر رہے تھے, اور میرے بھی ہتھیار سینے سے ٹکرا کے ٹوٹ گئی تھی. کربلا اس جنگ کا نام ہے. وہ عین سینے پر ٹوٹ کر رہے تھے, وہاں تلواریں حیدر کو بیٹھی تھی, تلواروں کا ہوٹل ختم کر دیا. حسین نے ایسے سینے بنائے تھے, حسین نے ایسے گلے تیار کیے تھے کہ تلواریں بند ہو گئی, گلے کٹتے کٹتے شرمندہ ہو گئے. حسین کے پاس اتنے گلے تھے کہ لوگوں نے اندازہ نہیں لگایا تھا کہ ختم ہو گیا حسین کا کہا ہوا. نہیں, اب بھی باقی ہے. حسین نے کہا ابھی شام باقی ہے, ابھی سورج غروب نہیں ہوا کر رہا تھا. میں ابھی بہنیں لے جا کے روٹیاں تلاش کر رہا ہوں, بیویوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کی حرمت بچانے کے لیے, اللہ کی عظمتیں بچانے کے لیے بیویوں بلاؤ تمہارے آہوش میں بچے نہیں سو رہے ہیں. مانو ہوا ایک ششمہ ماں کی گودی میں آ رہا ہے. حسین ابن علی نے اس لاش اس بچے کو اٹھایا, میدان جنگ میں لائے, اور لانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سوال آپ سوال آپ نہ تھا, چک تمام کر رہے تھے. حسین لشکر شام کے چہرے سے نہ اڑ رہے تھے کہ یہ کردار کی بلندی ہے, وہ کردار کی مستی ہے, یہاں سر دینے والے ہیں اور وہاں سر کاٹنے والے ہیں. حسین بتا رہے تھے ہم تماشے کھانے والے ہیں, وہ تماشے کاٹنے والے ہیں. ہمارے پاس پکڑیاں پہننے کے لیے تیار ہے, وہ ہتکڑیاں پہنانے والے ہیں. حسین نے بتا دیا کہ ہتکڑیاں پہنانے والے کتنے کمزور ہوتے ہیں, ہتکڑیاں پہننے والے
سرمایہ
کرتی، کربلا کربلا غرور سلطنت کو چننا چور کر دیتی ہے، کربلا کے سامنے غرور سلطنت کام نہیں کرتا، کربلا باطل کے چہرے سے نہا ہوئے چلاتی ہے کہ باطل اپنی طاقت میں جتنا اضافہ کرتا چلا جائے گا اتنا ہی باطل کمزور ہوتا چلا جائے گا، اگر حق ایک ہے تو باطل دو کہنے سے اور کمزور ہو جائے گا، تین کہنے سے اور کمزور ہو جائے گا، اس لیے کہ تعداد غلطیوں کی جتنی بڑھتی جائے گی غلطی اتنی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ حسین نے اپنی کم تعدادی سے بتا دیا کہ ہم حق والے ہیں، ہم حق، جب ہم حق پر ہیں تو یہ بات کہ آواز نہ آ رہا کیا بابا ہم حق پر گئے تو کہا میرے لال ہم حق پر کیوں نہ ہوں گے، کہا جب ہم حق پر ہیں تو پھر موت سے کیا بنتا ہے، اور یہ بات صرف زبان سے نہیں کہی تب یہ کربلا کے میدان میں جب شہادت اور سلسلہ شروع ہوا تو بتا دیا کہ ہم حق کے لیے جان قربان کرنے کے لیے، بڑی بھاشن کا جب سلسلہ شروع ہوا قربانیوں کا تو پہلی قربانی جو دی گئی وہ علی اکبر علیہ السلام کی قربانی تھی، وہ پہلا لاشا جو حسین نے بڑی بھاشن کا اٹھایا تھا وہ لاشا علی اکبر نے تھا، جب علی اکبر بچی تھا کہ گھوڑے سے زمین پر آئے تو حسین ابن علی نے کہا اے ولی حاشم کے جوانوں جوان کا جنازہ اٹھانا ہے، ملی حاشم کے جوانوں کی ایک جنازہ ایسا تھا اور حسین کے ساتھ پورے جوان ہم نے ملی حاشم کے ساتھ پہنے میں آیا تھا، اور وہ بیویوں کی تل پر آج پریوں سے زمین کربلا جب جاتی تھی کل یہ جوان کا ماتم تھا، اس لیے کہ میرے پاس دینے کے لیے اب کچھ بھی نہیں رہا، میں خراب ہم نہ دیا قلب لشکر پہ ہم نہ دیا حسین درمیان میں تھی عدو آس پاس سے ایک مرد آئے سے آیا حسین ایک طرف بیویوں کا ریاض ایک طرف میدان جنگ مقتول کہتا ہے حسین نے اپنا مرد خیمے سے قریب بنایا تھا حسین کا شعار اللہ کے پرچم کے تحت تھا لا الہ الا اللہ کے پرچم کے تحت حسین کہہ رہے تھے لا حول ولا قوۃ الا بالله کی آواز خیمے میں بیویوں کو تسکین دینے کے لیے جن بیویوں کو کوئی وارث نہ تھا
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.